أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الظلام حي على الظلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها انسانی جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان سب میں گناہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اور یہ اللہ رب العزت کا امتحان ہے. آنکھوں کا اپنا گناہ ہے, کانوں کا اپنا گناہ ہے, زبان بھی گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے, ہاتھ پاؤں بھی. الغرض تمام اعضاء میں معصیت کے ارتکاب کی صلاحیت رکھی گئی ہے. اور ان سارے اعضاء کو ایک عضو کی اصلاح کے ساتھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور وہ عضو انسان کا دل ہے. اگر دل کی استقامت حاصل ہو جائے تو سارے اعضاء نیکی کے راستے پر چل پڑیں گے. اور یہ ضروری ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, لا يستقیم ایمان العبد حتی يستقیم قلبه. کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو. تو ضروری ہے کہ یہ دل کجی سے پاک ہو, انحراف سے پاک ہو, الحاد سے پاک ہو. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے, التقوى هاهنا واشار الى قلبه, کہ تقوی یہاں ہے, اپنے دل کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ تقوی یہاں ہے. تو اس دل میں اگر تقوی آ جائے تو سارے اعضاء کنٹرول ہو سکتے ہیں, اور ان کو معصیت سے پھیرا جا سکتا ہے. لیکن یہ چیز جس کا نام دل ہے انتہائی خطرناک ہے. عربی میں دل کو قلب کہا جاتا ہے, قاف لام با, قلب جس کی جمع قلوب ہے. اور لفظ قلب اس کا اصل معنی بدلنا, پھرنا, تبدیل ہوتے رہنا. ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں انقلاب, انقلاب کا مادہ بھی قلب ہے, اور انقلاب سے مراد تبدیلی. یہ نعرہ کمیونسٹوں کا نعرہ ہے, انقلاب کا, تبدیلی کا. وہ سرخ انقلاب کے داعی ہیں. ان کے دیکھا دیکھی ہمارے کچھ سادہ مسلمان اسلامی انقلاب کا نعرہ لگاتے ہیں, جو کہ قطعاً غیر اسلامی. دین اسلام انقلاب نہیں چاہتا, سرخ انقلاب. دین اسلام اصلاح چاہتا ہے اور تزکیہ چاہتا ہے. یہ خون خرابے سے انقلاب نہیں آتا. ہاں, دین اسلام اس گردن کو کاٹتا ہے جو گردن توحید کے سامنے کھڑی ہو جائے. اور ہمارے ہاں اصلاح کا تصور صرف اقامت توحید کے ساتھ. شرک کا قلع کما ہو اور توحید قائم ہو, یہ ہمارے دین کی اصلاحی فکر ہے. اس پر لفظ انقلاب نہیں بولا جا سکتا, یہ لفظ غلط معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو بہر کیف یہ انقلاب کا مادہ قلب ہے. تو انقلاب کا معنی تبدیلی. تو قلب کا اصل معنی تبدیلی ہی ہے، پھرتے رہنا، تبدیل ہوتے رہنا، لوٹ پوٹ ہونا، تقلب، تبدیل ہونا، بدل جانا. یہ قلب چیز ہی ایسی ہے، دل یہ چیز ہی ایسی ہے جو پھرتی رہتی ہے، لوٹ پوٹ ہوتی رہتی ہے اور تبدیل ہوتی رہتی ہے. خاص طور پہ ہمارا ازلی دشمن شیطان، اسے اس دل تک رسائی دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرا دمہ، کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے، یہ اندر گردش کرتا ہے. جب خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے تو لا محالہ دل تک اس کی پہنچ کا راستہ موجود ہے. چنانچہ یہ دل میں وساوس داخل کرتا ہے، اوہام پیدا کرتا ہے، بدعقیدگی کے وار کرتا ہے. تو یوں اس دل میں تقلب کا امکان اور بڑھ جاتا ہے، اور یہ تبدیلی، ہیرا پھیری، بدلنا، تبدیل ہوتے رہنا، یہ امکان اور بڑھتا رہتا ہے. اور پھر ایک اور بڑی ہی خطرناک حقیقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. تمام انسانوں کے دل اللہ تعالی کی دو انگلیوں کے بیچ میں، وہ اللہ ذات بے پرواہ جس شخص کے دل کو جب چاہے اور جس طرف چاہے پھیر دے. یہ ایک انتہائی خطرناک تلوار ہمارے سروں پر مسلط ہے کہ اللہ رب العزت ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے، جس طرف چاہے پھیر دے. مقصد تخویف ہے، اللہ کا بندہ بن کر رہو، اس کا فرما بردار بن کر رہو، ورنہ ان دلوں کے پھیرے جانے میں ایک لحظہ بھی نہیں لگے گا اور تمہارا دل کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. ایک دعائے معذورہ کے الفاظ، وحبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اے اللہ، تو ایمان ہمارے دل کا محبوب بنا دے، ہمارا دل ایمان سے محبت کرے، اور ایمان کے زیور سے ہمارے دلوں کو سجا دے، ہمارے دلوں کو مزین کر دے، اور ساتھ ساتھ کفر، فسق و فجور، گناہ اور معصیت، ان تمام چیزوں کی کراہت ہمارے دل میں داخل کر دے. تو پھر دل ہی مرکز ہوا ہے. اگر یہاں ایمان سج جائے اور تقوی اس دل میں پیوست ہو جائے تو پھر یہ دل سارے اعضاء کو کنٹرول کر لے گا. نگاہیں بھی درست ہوں گی، کان بھی درست ہوں گے، زبانیں بھی درست ہوں گی. اور اگر اس دل میں گناہ کی محبت سرایت کر جائے تو پھر انسان کا ہر عضو باغی بن جائے گا. اور پے در پے گناہ کرے گا اور اس کا اول وبال دل ہی پر قائم ہوگا. فرمایا اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتہ سودا, جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی پہلی سزا اس کے دل کو ملتی ہے اور اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے. اور پھر انتظار کیا جاتا ہے کہ بندہ اگر توبہ کر لے تو اس نشان کو نہ صرف یہ کہ مٹا دیا جائے بلکہ دل کو پالش کر کے اور اجلا کر دیا جائے. اور اگر یہ انسان اپنی بے شرمی پر قائم ہے اور بجائے توبہ کے دوسرے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے, تیسرے کا مرتکب ہوتا ہے, تو یہ نشان بڑھتے جاتے ہیں. یوں رفتہ رفتہ یہ دل کی زمین سیاہ ہونے لگتی ہے اور بنجر ہونے لگتی ہے. اور اگر یہ زمین پوری سیاہ ہو جائے تو گویا یہ اللہ تعالی کی مہر لگ گئی جسے کوئی توڑ نہیں سکے گا. تو یہ پہلی سزا انسان کے دل کو ملتی ہے کہ دل کو سیاہ کر دیا جاتا ہے. یہ روحانیت کی موت ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول ان کی کوئی بھی پکار اور کوئی بھی دعوت تم تک پہنچے, جس دعوت کا ثمرہ یہ ہے کہ یحییکم, اس دعوت میں حیات قلوب کا انتظام ہے, دلوں کی حیات ہے وہ دعوت. وہ دعوت دلوں کو شاداب کر دیتی ہے, دلوں کو معطر کر دیتی ہے, مزین کر دیتی ہے, منور کر دیتی ہے. یہ پکار جب بھی تم تک پہنچے, یعنی کوئی نیکی کا راستہ تم تک پہنچے, کتاب اللہ کے ذریعے یا سنت رسول اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم, تو فوراً قبول کر دو, کوئی تاخیر نہ کرو, کسی تعویل سے اس دعوت کو ٹالنے کی کوشش نہ کرو. اور اللہ رب العزت کے فرما بردار بندے بن جاؤ. ایسا اگر نہیں کرو گے تھوڑی بہت ڈھیل دی جائے گی, اور اگر اپنی روش پر تم قائم رہے تو پھر واعلم ان اللہ یحول بین المرء وقلبه, اللہ تعالی تمہیں اس کی سزا یہ دے گا, بذات خود تمہارے اور تمہارے دلوں کے بیچ میں آڑ بن جائے گا, رکاوٹ بن جائے گا. ایسی آڑ بنے گا کہ پھر تمہارے دلوں میں نیکی داخل نہیں ہونے دے گا. تم دن دھاڑے چلتے پھرتے جاگتے اذانیں سنو گے اور مسجد کا رخ نہیں کرو گے, ایسی آڑ بن جائے گا. حیات الفلاح کی صدایں تمہارے کانوں میں آئیں گی کہ لوگوں آ جاؤ, یہ کامیابی کا راستہ ہے, جنت کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت کا راستہ ہے. تم یہ دعوت سنو گے اور اس کو نظر انداز کر دو گے. یہ دعوت ایسی ہے کہ اس کو نظر انداز کیا جائے؟ ہاں, وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ قبول ہدایت کے لیے بند کر دے, خود آڑ بن جائے اور اس انسان کو نیکی کی توفیق ہی نہ ملے اور نیکی اس کے دل میں داخل ہی نہ ہو. تو یہ معصیتوں کی جو سزا ہے اس کا پہلا نشانہ انسان کا دل ہے, اس کو سیاہ کر دیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مہر لگ جاتی ہے اور وہ دل قبول ہدایت کے لیے بند ہو جاتا ہے اور مقفل ہو جاتا ہے. ایک ایسی مہر جسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہ سکے گی. تو پھر یہ دلوں کا تغلب, اس کی ہیرا پھیری, اس کا بدلتے رہنا, اسے ہمیشہ نگاہ میں رکھو. یہ مت سمجھو کہ ہم مستقل نیکی کے راستے پر گامزن ہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. نہیں, یہ شیطان اندر ہی اندر اپنے وار کرتا ہے اور انسان نیکی کے ظاہری حسن پر توجہ دیتا ہے اور نیکی کے تعلق سے بعض اوقات دل کی فتح سے غافل ہو جاتا ہے کہ اس نیکی کا دل کے ساتھ کیا ربط اور کیا تعلق ہے. ایک دو مثالیں سن لیجئے. اللہ پاک کا فرمان ہے, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. آپ صدقہ دیتے ہیں کثرت سے, ہر جمعے کوئی نہ کوئی اعلان ہوتا ہے, سائل آتے ہیں اور آپ ان کی جھولیاں بھرتے ہیں. انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک نیکی کا راستہ قائم ہے, بلا شبہ نیکی کا راستہ ہے, لیکن اس نیکی کے ساتھ ساتھ دل کو ٹٹول دے رہو. اللہ پاک کا فرمان ہے, اپنے صدقات کو, اپنے صدقات کے اجر کو ضائع نہ کرو دو چیزوں کے ساتھ. ایک, دے کر احسان جتلانا, دوسرا والا ادا, ریاکاری. ریاکاری فعل قلب ہے. انسان بظاہر ایک راستے کو نیکی کا سمجھتا ہے اور صدقہ دے رہا ہے اور اپنے دل کو نہیں ڈٹولتا, دل کو چیک نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ نیکی ہو رہی ہے. شیطان کو یہ کہاں برداشت ہے, یہ تسلسل کے ساتھ نیکی. وہ پھر دوسرا بار کرتا ہے, صدقے سے نہیں روکتا. پہلے کوشش کرتا ہے کہ صدقے سے روک دوں, فقیر ہو جاؤ گے, بچے کہاں سے کھائیں گے, کاروباری نقصان ہو سکتا ہے, حالات دیکھو. لیکن بندہ پھر بھی شیطان کی ایک نہیں سنتا اور صدقہ دینے کے روش پر قائم رہتا ہے. تو پھر شیطان اندر ہی اندر دوسرا وار کرتا ہے. اس وار کا نشانہ اس کا دل ہوتا ہے کہ دل میں ریاکاری کا جذبہ پیدا کر دے. اور اکثر لوگ صرف نیکی اور عمل کے ظاہر پن کو دیکھتے ہیں اور جو عمل کی باطنی فقہ ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. محدثین فرماتے ہیں کہ دو حدیثیں پورے دین کا محور اور قوام ہیں. جو شخص دو حدیثوں کو سمجھ لے, ان کو اپنا لے, تو پورا دین اس کی گرفت میں ہے. ایک حدیث ہر عمل کی ظاہری برہان ہے اور دوسری ہر عمل کی باطنی برہان ہے. ظاہری برہان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان, من عمل عملا لیس علی امرنا فہو رد, کہ جو شخص کوئی بھی عمل کرے اس عمل میں ہمارا ٹھپا نہ ہو تو وہ مردود ہے. حج ہو, عمرہ ہو, جہاد ہو, نماز ہو, فرائض ہو, نوافل ہو, ہر عمل, یہ عمل کی ظاہری کسوٹی ہے. اس پر اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے, اس وحی کو پروردگار کی وحی, اس عمل کو پروردگار کی وحی کی تائید حاصل نہیں ہے تو وہ مردود ہے. ہر عمل کی ظاہری کسوٹی اور باطنی کسوٹی کیا ہے؟ دوسری حدیث, انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى, کہ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت انسان کی نیت پر ہے. ہر شخص کو اس کے عمل سے کیا ملے گا جو وہ نیت کرے گا. اس کی نیت اگر دنیا کی واہ واہ ہے, دنیا کی ریا ہے, دنیا کی چودراہٹ کا حصول ہے, تو اس کو حاصل ہو جائے گا. اور اس کی عمل اگر, اس کی نیت اگر اپنے خالق اور مالک کی رضا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. تو یہ دو حدیثیں پورے دین کا قوام ہیں. تو بھائی ہر عمل کی جو ایک ظاہری فقہ ہے اس پر توجہ دیجئے ضرور, اور جو ظاہری حسن کے تقاضے ہیں وہ پیدا کیجئے, لیکن باطنی اور قلبی فقہ کو نظر انداز نہ کیجئے. شیطان پہلے آپ کو صدقے سے روکے گا, اور اگر آپ کا ارادہ اس پر غالب آ گیا تو پھر وہ آپ کے دل پر وار کرے گا اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا. تو اس دل کو کنٹرول کرنا ضروری. یہ باطنی جو امراض ہیں انتہائی خطرناک ہیں. اب ریاکاری اگر دل میں پیدا ہو گئی کسی بھی عمل کے ساتھ, آپ حج کرنے جائیں نیت ریاکاری کی ہو, میدان جہاد میں جائیں نیت ریاکاری کی ہو, نمازیں پڑھیں اور سجدوں پر سجدے کریں نیت ریاکاری کی ہو, صدقہ دیں اور نیت ریاکاری کی ہو, تو یہ عمل باطل ہے, رائے گاہ ہے. کل میدان محشر میں اس عمل کی کوئی قیمت نہیں مقرر ہو سکے گی, برباد ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو ندا آئے گی کہ ایہا المراؤون اذهبوا الی من رأیتموہ, او ریاکارو تم نے جن کو دکھانے کے لیے نیکیاں کی تھیں ان کے پاس چلے جاؤ, ان سے کچھ ملتا ہے تو لے آؤ, میرے پاس کچھ نہیں. حتیٰ کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک آدمی کی مخلوط نیت ہو, وہ نیکی کرتا ہے, اللہ کی رضا کی طلب بھی اس کے دل میں ہے, اور کچھ دنیا کی واہ واہ, دنیا کی شاباش اور ریاکاری بھی ہے. سنن نسائی میں یہ حدیث ہے. جس عمل پر اس نے یہ سوال کیا تھا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. رجل الغزا جلد مثل اجر و ذکر فما له, یا رسول اللہ, تجھے ایک شخص میدان جہاد کی طرف جاتا ہے, لڑتا ہے بڑی بے جگری سے, اور اس کی دو سوچیں ہیں, دو نیتیں ہیں, ایک اجر کا خواہش مند ہے اللہ تعالی سے, اور دوسرا ذکر کا, شہرت کا بھی متمنی ہے. اللہ تعالی اجر بھی دے اور دنیا میں میرے نام کا ٹھنگا بچ جائے, میری شجاعت کی دھوم مچ جائے, تو کیا ملے گا اس شخص کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا شیء له, اسے کچھ نہیں ملے گا, بلکہ کچھ نہ ملنا تو معمولی بات ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے ایک شاگرد کو ایک حدیث سنانے لگے, بندہ جب کوئی بات کرتا ہے تو اس بات کا معنی اور مفہوم اس کے دل میں موجود ہوتا ہے. ابو ہریرہ کے دل میں اس حدیث کا معنی موجود تھا, اس معنی کے تصور ہی سے حدیث بیان کرنے سے قبل ہی بے ہوش ہو کر گر گئے. جب ہوش آیا تو پھر ان سے تقاضا کیا کہ وہ حدیث سنا دیجیے, تو پھر انہوں نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ سب کا فرمان ہے کہ اول من یسعر علیہم النار یوم القیامہ, کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم کی آگ جن لوگوں پر بھڑکائی جائے گی, گرم کی جائے گی, وہ تین لوگ ہیں. حدیث معروف ہے, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ریاکار صرف عمل کے ثواب سے محروم نہیں ہوتا بلکہ ان لوگوں میں داخل ہے جنہیں سب سے پہلے لقمہ جہنم بنایا جائے گا. وہ تین لوگ, ایک شہید ہے, ایک سخی ہے, اور ایک عالم دین اور قاری قرآن ہے. تینوں کو باری باری بلایا گیا, پوچھا گیا کیا نیکی لے کر آئے ہو؟ یہ آج کا دن یوم عسیر یوم شدید انتہائی بھاری اور بوجھل دن جس کا تعارف تمہیں کرا دیا گیا تھا, اپنے خالق اور مالک کے سامنے پیشی اور حاضری جس کی بابت تمہیں آگاہ کر دیا گیا تھا, اس کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ وہ تینوں بڑے خوش ہوں گے بظاہر. ایک کہے گا میں نے سخاوت کی, سخاوت کی نیکی میرے پاس موجود ہے, بے بہاشا مال تھا, دن رات سخاوت کرتا تھا. دوسرا اپنا علم پیش کرے گا کہ میں نے پوری زندگی تعلیم اور تعلم میں صرف کی, کچھ سال علم سیکھا اور بقیہ عمر علم سکھانے میں صرف کر دی, میں دین کا داعی تھا. اور تیسرا شخص اپنا جہاد پیش کرے گا, لڑتا رہا بڑی شجاعت کے ساتھ حتیٰ کہ سارا خون بہا کر شہادت کا تمغہ اپنے سینے سے جا لیا. تینوں کی نیکیاں سن کر فرشتے کہیں گے کذبتا کذبتا, جھوٹے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. اگر یہ نیکیاں تمہارے نام ہے ہم آدمی ہوتی تو جو لسٹ ہمارے پاس اہل جنت کی ہے اس میں تمہارا نام ہوتا, تمہارا نام تو ہے ہی نہیں, تم جھوٹ بول رہے ہو. اللہ پاک فرمایا گا نہیں, یہ نیکیاں کی ہیں انہوں نے, لیکن کس لیے؟ ہماری رضا کے لیے نہیں. سخی کی نیت یہ تھی لیقال جواد, کہ اس کی سخاوت کی دھوم مچ جائے. اور عالم اور قاری کی نیت یہ تھی لیقال قاری, کہ اس کے علم اور قرآت کی دھوم مچ جائے. اور ایک اس شہید کی نیت یہ تھی لیقال شجاع, کہ اس کی بہادری کا ٹنکا بجے اور خوب داستانیں بنیں, نظمیں کہی جائیں. فقد قیل, دنیا میں سب کچھ ہوا, اس کو علامہ اور فہامہ کہا گیا, اس کو سخی اور حاتم دائی کہا گیا, اور اس کو شہید اور شہید اول اور شہید اعظم کہا گیا. اس حابو بھی النار, فرشتوں پکڑ لو ان کو ٹانگوں سے اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. دیکھیں یہ عمل قلب کتنا خطرناک ہے. عمل باطل ہو گیا, رائے گاہ چلا گیا, صرف رائے گاہ جاتا تو یہ بھی ایک بڑی ہولناک سزا تھی, لیکن رائے گاہ ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اس شخص کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور ڈالا جائے گا. یہ ریاکاری عمل قلب ہے. تو ایک انسان صدقہ دیتا رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ ایک نیکی مستقل ہو رہی ہے, وہ نیکی کے ظاہر پر توجہ دیتا ہے اور باطن کو فراموش کیے بیٹھتا ہے, اور اس کا دل انتہائی خطرناک اور سازشی, سازشوں کا محور اور مرکز, شیطان کے وساوس کا مرکز, اس سے وہ غافل ہو جاتا ہے اور ریاکاری جو ہے اسے بھانپ نہیں پاتا. نتیجہ یہ کہ یہ ریاکاری اس کے عمل کو برباد کر دے گی, اور قیامت کے دن یہ شخص سب سے پہلے جہنم میں چہرے کے بل گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا. ایک اور مثال, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون ویمنعون المعون. کچھ نمازیوں کے لیے ویل ہے. عجیب بات ہے, بے نمازیوں کے لیے نہیں, نمازیوں کے لیے ویل. اور ویل کیا ہے؟ ویل کے دو معنی, ایک معنی بربادی, ہلاکت اور تباہی. دوسرا معنی ویل کا واد فی جہنم, جہنم کی ایک وادی ہے اس کا نام ویل ہے, بڑی خطرناک وادی. امام زاہبی نے کچھ حدیثیں نقل کی ہیں, گو ہر ایک کی سند میں ضعف ہے. وہ حدیثیں کیا ہیں؟ یہ جہنم کی ایک وادی بڑی خطرناک, لو القی فیہا جبال الدنیا لذابت, اگر دنیا کے پہاڑ اس وادی میں ڈال دیے جائیں تو سارے کے سارے پگھل جائیں, چشم صدر میں پگھل جائیں. اتنی خطرناک وادی. اس وادی میں کچھ نمازیوں کو ڈالا جائے گا, بے نمازیوں کو نہیں, نمازیوں کو جو نمازیں پڑھتے تھے. فرائض اور نوافل کا اہتمام کرتے تھے، تہجد گزار تھے، یہ کون نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، وہ نمازی جو نمازوں سے غافل، الذین هم یراؤون، اور وہ نمازی جو ریاکار ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، ریاکاری ان کی نیت. یہ دو طرح کی نمازیں، نمازوں سے غافل. اس کا معنی یہ کہ ہر وقت نماز پر توجہ دینا ضروری. غفلت کی ایک مثال آپ لے لیجیے، آپ کو پتہ ہے کہ میں نمازی ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور نماز دن میں 5 بار پڑھنی فرض ہے. اب آپ درزی کے پاس گئے اپنا لباس سلوانے کے لیے، اور کھلی آنکھوں سے اپنے کپڑے کا ناپ دے رہے ہیں، ظاہری ڈیزائن آپ کی نظر میں ہے، کالر کیسی ہو اور کس قسم کا مٹیریل ہو اور سلائی کیسی ہو، یہ آپ کے ذہن میں ہے. لیکن یہ چیز ذہن میں نہیں ہے کہ شلوار کی لمبائی کتنی ہو. میں نمازی ہوں، ٹخنے ننگے ہونا ضروری ہے، اور نماز کے دوران لباس کو فولڈ کرنا بھی منع ہے. نبی علیہ السلام نے بالوں کو اور کپڑوں کو فولڈ کرنے سے روکا ہے. یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے اوپر کر لو پھر نیچے کر لو، یہ غفلت ہے کہ نمازیں پڑھتے ہیں اور غافل. لباس تو ہر وقت پہنتے ہیں اور نماز بھی ہر وقت ہے، 24 گھنٹوں میں بار بار آتی ہے، تو بار بار فولڈ کرو گے اپنے لباس کو، وہ بھی ناجائز ہے، اس بار بھی ناجائز ہے، تو پھر یہ ناپ دیتے ہوئے غافل کیوں ہو؟ اپنا نمازی ہونا کیوں فراموش کر دیتے ہو؟ فرمایا کہ کچھ نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور ریاکار، ریاکاری کے ساتھ اس عمل کو برباد کر دیتے ہیں. تو ایک شخص نمازیں پڑھ رہے ہیں بڑا خوش ہے، ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں اور فرائض کا اہتمام بھی ہے، نوافل کا اہتمام بھی ہے. شیطان پہلے پہل نماز سے روکتا ہے، لیکن بندے کا ارادہ شیطان کے مساوس پر غالب آ جاتا ہے تو پھر شیطان اس کو دوسرے ایک منفی راستے پر لگاتا اور چلاتا ہے، اور وہ اس کے دل میں ریاکاری کا بار ہے. تو ہم نمازوں کے ظاہر پر توجہ دیتے ہیں کہ دنیا دیکھ رہی ہے، اس کو خوب سجاؤ. ہماری یہ خواہش ہے کہ دنیا ہمیں آتے جاتے مسجد میں دیکھے، ساری توجہ اس پر مرکوز ہے. اور شیطان لعین جو اندرونی کھیل کھیل رہے ہیں، اس سے ہم غافل ہو چکے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ عمل سارا کا سارا برباد. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جو ریاکاری کے عمل سے برباد ہو گیا تو باقی کیا بچا ہے؟ کیا پلے رہا باقی؟ یہ ریاکاری عمل قلب، اس دل کو کنٹرول کرنا بہت ضروری. ہم نے عرض کیا کہ اس کا بلاج، اس کا کنٹرول، یہ سارے اعضاء کی اصلاح کا باعث ہے. جس طرح ریاکاری نیکیوں میں ہوتی ہے، اس طرح ریاکاری گناہ چھوڑنے میں بھی ہوتی ہے. ایک بندہ گناہ نہیں کرتا، حالانکہ گناہ کی محبت اس کے دل میں موجود ہے، مگر وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا لوگوں کو دکھانے کے لیے. لیکن جب تنہا ہو جاتا ہے اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، پھر وہ گناہ کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے. اب وہ اور اس کا پروردگار ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور کوئی نہیں دیکھ رہا. جب تک لوگ دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو سجا رہا تھا، سنوار رہا تھا، اور ترک معصیت کی عزم پر قائم تھا. اب لوگوں کی نگاہیں اوجھل ہو گئی، اب وہ اور اس کا رب ہے، اپنے پروردگار کو دکھانے کے لیے وہ معصیتیں شروع کر دیتا ہے. کتنی غیر منصفانہ تقسیم ہے، لوگوں کے لیے کیا پہلو اور اپنے رب کے لیے کیا پہلو. یہ ترک معصیت بھی بعض اوقات ریاکاری کی اساس پر ہوتا ہے. اس فقہ کو بھی پہچاننے کی کوشش کیجیے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، إن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال كأمثال جبال الدهامة. میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے ساتھ تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، ان کی نیکیوں کا حجم پہاڑوں جیسا ہوگا اور ان کے عمل گویا چوٹی پر فائز ہیں اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. لیکن یجعلہ اللہ تبارک منصورا، اللہ رب العزت ان اعمال کو جو پہاڑوں کی مانند ہیں ذرے بنا کر بکھیر دے گا، وہ عمل ہوا منصورہ ہو جائیں گے اور ذرے بن کر بکھر جائیں گے. یہ بھی ایک قسم کے لوگ ہیں، ان کا کیا گناہ ہے کہ کانوا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہاکوہا، یہ باہر چلتے پھرتے بڑے پارسا بنتے اور گناہوں سے پرہیز کرتے، لیکن جو ہی یہ تنہائی میں جاتے تو گناہوں کا ارتکاب شروع کر دیتے. کون سے گناہ؟ جو گناہ ان کے دل چاہتے ہیں، جن گناہوں کا میدان دلوں میں موجود ہے ان کا ارتکاب شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ ان نیکیوں کا کیا کرے گا؟ جو نیکیاں تم لوگوں کو دکھا رہے ہو، جن معصیتوں سے تم گریز کر رہے ہو صرف لوگوں کی خاطر، اپنے رب کی خاطر نہیں، تو یہ ترک معصیت تمہیں کیا فائدہ دے گی؟ تو یہ پارسائی کا جو خول ہے وہ عظمت کے لحاظ سے بہت بڑا ہوگا، وزن کے لحاظ سے بہت بھاری ہوگا، اور وہ عمل جس طرح تہامہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے ان کی مقدار اور حجم ویسی ہوگی، مگر خالق کائنات کے ہاں اس نیکی کی اور ترک معصیت کی کوئی قیمت نہ ہوگی. اور وہ سارے عمل جو باعتبار حجم پہاڑ ہیں ذرے بن کر بکھر جائیں گے. فَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور یہ بندہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جن کے لیے قیامت کا اعلان ان کی توقع کے خلاف ہوگا. وہ پہاڑ جیسے عمل لا کر خوش ہوں گے، مگر پروردگار کا اعلان ان کی توقع کے بالکل خلاف ہوگا اور وہ سارے عمل بکھر جائیں گے، تحلیل ہو جائیں گے، کوئی ثواب اور کوئی اجر ان کا مرتب نہیں ہوگا اور بالکل بیکار اور باطل قرار پائیں گے. تو یہ ریاکاری کیا ہے؟ یہ عمل قلب ہے. میں کہتا ہوں کہ اس دل کو ٹٹول کے رکھو، تمام صالحین کے، انبیاء و مرسلین کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثر ایک دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا، یا مصرف القلوب صرف قلبی عن معصیتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو نافرمانی سے بچا کر رکھنا. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایاز دیقا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی یہ دعا کرتے ہیں؟ آپ تو متقین کے امام ہیں، مجاہدین کے قدوہ ہیں، انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں، آپ بھی اس قدر خائف ہیں اس دل کے معاملے سے اور یہ دعا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ عائشہ، تم یہ بات جانتی نہیں کہ ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں، اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے، جس طرف چاہے پھیر دے. تو یہ ایک انتہائی خوفناک حقیقت، اور ہر انسان کی کامیابی اس ایک کی محور پر ہے. بنفسم بما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، ہر انسان کے نفس کو اور اس کے دل کو ہم نے ہر خیر و شر سے آگاہ کر دیا. کس چیز کے ذریعے؟ اپنے انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے، اپنی وحی کے ذریعے بتا دیا یہ راستہ خیر کا ہے اور یہ راستہ شر کا ہے. اور ایک حقیقت پلے سے باندھ لو، قد افلح من زکاہا، قیامت کے دن کامیاب صرف وہ ہوگا جس نے اس کو پاک کر لیا، اس کو صاف کر لیا ہر قسم کی آلودگی سے اور منفی افکار سے، وساوس سے، بالکل پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، اور اس کا عمل، اس کا عقیدہ اور اس کے دل کی زمین
اپنے پروردگار کی رضا کے لیے اور اس کی محبت کے لیے وقف ہو گئی اس کے لیے کامیابی ہے. وقت خواب من دساہ, جس نے اس زمین کو ملوث کر لیا معصیتوں کے ساتھ, گناہوں کے ساتھ, اور اس دل کو اس نے جو ہے وہ تاریک بنا دیا, بیکار بنا دیا, منفی جو ہے وہ افکار کے ساتھ اور تخائل کے ساتھ, وہ انسان ناکام ہے. اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں, چاہے ظاہری طور پر اس کے پاس عبادات کا ڈھیر لگا ہو اور نیکیوں کا انبار لگا ہو, لیکن حقیقی کامیابی اسی فلاح کے ساتھ ہے. دوسرے مقام پر فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, کہ کامیاب وہ ہے جس نے اس دل کو پاک کر لیا. قد افلح من تزکا بذکر اسم ربہ فصلى, کہ کامیاب وہ ہے جو یہاں سے پاک اور صاف ہو گیا اور اس نے بالکل اس دل کو پاک اور صاف کر لیا. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں, اس دعا سے پہلے تمہیدیں قائم کر رہے ہیں. اللہم انی عبدک, یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں, وابن عبدک, اور تیرے ایک نوکر کا بیٹا ہوں, وابن عمتک, تیری ایک نوکرانی, تیری ایک لونڈی کا بیٹا ہوں. کس قدر توازو ہے, کس قدر توازو, اس توازو کا واسطہ اللہ کو دے رہے ہیں. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عمتک ناصیتی بیدک, یا اللہ میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں, میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. ماض فی حکمک, اس حقیقت کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ صرف تیرا حکم مجھ پر نافذ اور قائم ہے. عدل فی قضاؤک, اس حقیقت کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ تیرا ہر فیصلہ میرے لیے عدل ہے, انصاف ہے. بھوکا رکھے تو وہ عدل ہے, مال دے دے تو وہ عدل ہے, یا اللہ خون بہ جائے وہ تیرا عدل ہے, تیرا ہر فیصلہ عدل ہی عدل ہے, عدل ہی عدل ہے. یہ سارے واسطے اللہ کو پیش کر رہے ہیں اور ساتھ ایک اور واسطہ پیش کر رہے ہیں, اسألک بکل اسم ہو لک, یا اللہ تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ, تیری ہر صفت کا واسطہ. سمیت بہ نفسک, جو نام تجھے اپنے رکھے, او انزلت فی کتابک, یا اپنی کتاب میں اتارے, او علمت احد من خلقک, یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیے, اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک, ان ناموں کا بھی واسطہ جو اب تک تیرے خزانہ غیب میں ہیں اور تو نے کسی کو نہیں بتائے, کسی کو آگاہ نہیں کیے. کتنے واسطے ہو گئے, کتنے وسیلے ہو گئے, کیا تضرر کا عالم ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کیا ہے, یہ سارے واسطے پیش کر کے سوال کیا ہے, سوال یہ ہے, انت جعل القرآن ربیع قلبی, کہ یا اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے, میں اس قرآن سے تعلق جوڑے رکھوں, پڑھتا رہوں, سنتا رہوں, اور یہ بارش میرے دل پر برستی رہے, برستی رہے, حتیٰ کہ دل شاداب ہو جائے, سیاہی سے بچ جائے, وہ نور صدری, اور یا اللہ اس قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے. اس قرآن کے ذریعے, تیری وحی کے ذریعے اندر کی ظلمتیں, اندر کے اندھیرے چھٹ جائیں. تو کتنی عظیم شان دعا ہے, کتنی عظیم شان دعا, اور صرف دل کی استقامت نہیں بلکہ دنیا بھی. جلا حزنی بہا بہمی بہمی, یا اللہ اس وحی کو اور قرآن کو اور حدیث کو میرے تمام دکھوں کا مداوا بنا دے, تمام پریشانیوں کا ازالہ بنا دے. یعنی تعلق بالقرآن دل کی بنجر زمین کو شاداب کرنے والا ہے, تعلق بالقرآن سینے کی ظلمات کو دور کر کے اس کو منور کرنے والا ہے, اور تعلق بالقرآن دنیا کی ہر پریشانی اور ہر دکھ کا مداوا ہے. تو کتنے الحاء کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کتنے واسطے پیش کر کے اور تضرع کر کے, آہ و زاری کر کے اپنے پروردگار سے اپنے دل کی استقامت کا سوال کر رہے ہیں. یہ استقامت انتہائی ضروری ہے. فرمایا کہ الا ان فی جسد المضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب, اس پورے ڈھانچے میں ایک ٹکڑا لوتھڑا ہے, اگر وہ درست ہے تو سب کچھ درست ہے, اگر وہ فاسد ہے تو ہر چیز فاسد ہے. وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے, اس کو ہمیشہ نگاہ میں رکھو, چیک کرتے رہو, اس کی کیفیات کو بھانپتے رہو اور دیکھتے رہو اور اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہو. موضوع ابھی جاری ہے, اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
کا اعلان ہے. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و بعد, یہ ایک اعلان ہے آپ سب کے لیے. اس مسجد میں انشاءاللہ تعالی خواتین کے لیے ایک پروگرام تشکیل دیا جا رہا ہے جو ماہانہ بنیاد پر ہوگا, اور یہ پہلا پروگرام انشاءاللہ منگل کے دن 12 مارچ کو عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہوگا. تو اس میں خواتین کے لیے ایک اچھا موقع ہے حصول علم کا, اور حقیقت یہ ہے کہ خواتین کو مساجد سے منسلک رہنا چاہیے جمعے کے خطبات کی صورت میں. نبی علیہ السلام کے دور میں تو خواتین مسجد میں 5 جماعت نمازیں پڑھنے آتی تھیں اور پیغمبر علیہ السلام کا وعظ سنا کرتی تھی. تو یہ ایک اچھا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے, ایک مستقل کلاس خواتین کی شروع ہو رہی ہے. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر ہفتے میں ایک بار خواتین کو درس دیا کرتے تھے, تو یہ ایک سنت بھی ہے صحابہ کی. نبی علیہ السلام بھی خواتین کو الگ وعظ کیا کرتے تھے. تو باہر کیفی ایک اچھا موقع ہے, اس میں آپ خواتین کو لائیں بھیجیں تاکہ وہ اس علمی پروگرام سے مستفید ہو سکیں. تمام بیماروں کی صحت کے لیے دعا کیجیے. اور ہندوستان میں عارف ملک صاحب, ایک صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, اور ان کے لیے دعا بھی کیجیے. اور جنازہ غیبانہ کی بھی سزا کی گئی ہے, تو ہم انشاءاللہ جنازہ غیبانہ بھی پڑھیں گے. اور کل کراچی میں بھی ایک ہمارا ساتھی جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا, اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے. اور آج کا اعلان, یہ ایک ادارہ جو سندھ کے علاقے سیالہ آباد میں قائم ہے, اور یہاں جماعت کے جو نامور قاری ہیں, قاری عبدالوہاب صاحب حافظہ اللہ, وہ اس ادارے کے بانی بھی ہیں اور اس کے مدیر بھی ہیں, اور گاہے بگاہے بڑے علمی پروگرام کرواتے رہتے ہیں, اور خاص طور پہ ایک دورہ کا اہتمام کیا ہے تجوید قرآن کے تعلق سے, جس میں طلبہ کو علماء کو جمع کر کے قرآن پاک کی تجوید جو ہے وہ پڑھائی اور سکھائی جائے گی. اس میں پنجاب سے نامور قراء آتے ہیں, اور یہ غالباً 15 دن کا دورہ ہوتا ہے, اور پورے قرآن کی تجوید اسے پڑھائی جاتی ہے. تو جو آج آپ تعاون انشاءاللہ پیش کریں گے وہ اس ادارے کے لیے بھی صرف ہوگا اور اس دورے کے لیے بھی. اب دیکھ لیں, یہ قرآن پاک ہے, پورے قرآن کی تجوید ہے, ایک ایک حرف انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا, نیکی کا بہترین موقع ہے. آپ تعاون کریں, اللہ پاک توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں مستقل توفیق دے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی رحمت المال خرچ کرتے رہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمد عبده ورسوله. اما بعد, فان خیر الحدیث کتاب اللہ, وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم.